يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. اللہ نے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزاران محترم کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں. اللہ نے انسان کو بغیر ہدف اور بغیر مقصد کے خلق نہیں فرمایا ہے. انسان کا ہدف اور مقصد مقرر ہے اور اس ہدف تک اور مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے. اور نظام ہدایت کا جو اہم ستون ہے وہ تقویٰ ہے. انسان کی زندگی عرض کیا کہ خطروں سے آفتوں سے دوچار ہے اور انسان کی زندگی کے حفاظتی تدبیر جس تدبیر سے انسانی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے اس تدبیر کا نام جو خود خدا نے مقرر کیا ہے وہ تقویٰ ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ زندگی کو ٹرین سے تعبیر کر لیں اور ٹرین ہر جگہ جاتی آتی نہیں ہے, اس کے راستے معین ہوتے ہیں, ٹرین چلتی پٹریوں پر. اگر ہم اپنی زندگی کو ٹرین سے تعبیر کریں اور تقویٰ کو پٹریوں سے تعبیر کریں اور ہم اپنی زندگی کی ٹرین کو اگر تقویٰ کی پٹری پر ڈال دیں تو یہ ٹرین اپنے مقصد کو پہنچ سکتی ہے. یعنی اگر انسان تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچ سکتا ہے, اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکتا ہے. اور بغیر تقویٰ کے انسان نجات کی فکر نکال دے اپنے ذہن سے, بغیر تقویٰ اختیار کرے کہ انسان کی نجات ہونے والی نہیں ہے. تقویٰ کے ساتھ ہی انسان کی نجات ہے. اور عرض کیا کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد آپ قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے جب نکالیں گے تو تین چار باتوں میں اس کو سمیٹا جا سکتا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد لقاء پروردگار, اللہ سے ملاقات, لقاء اللہ, یا خلیفۃ اللہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ اللہ نے ہمیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا, یا تیسرے تکامل انسانیت کہ اللہ نے ہمیں زمین پر بھیجا تاکہ ہم اپنی انسانیت کو تکمیل کریں, اپنی انسانیت کو تکامل کے راستے پر ڈال کر تکمیل کریں انسانیت کی. جہاں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیات تقویٰ موجود ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی آیتیں ذکر کی ہیں, گزشتہ جمعوں میں مختلف آیتوں کا بیان یہاں پر ہوا. آج جس آیت کو جن آیتوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں. سورہ مدثر میں منفرد انداز میں اللہ نے تقویٰ کا ذکر فرمایا ہے. آخری آیتیں جس میں دو گروہوں کے درمیان گفتگو بتلائی گئی ہے. قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر گفتگو کو بتلایا گیا ہے, دو گروہ آپس میں یا تین گروہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پر دو گروہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین, دو گروہ ہیں یہاں پر. ایک گروہ کا نام ہے اصحاب یمین اور دوسرے گروہ کا نام ہے مجرمین. اصحاب یمین یعنی سیدھے ہاتھ والے, اصحاب یمین یعنی نجات یافتگان جن کی نجات ہو چکی ہے, جو سیدھے راستے پر چل کر اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہیں, ان کو کہتے ہیں اصحاب یمین. اصحاب یمین کی گفتگو ہو رہی ہے مجرموں سے, اس گفتگو کو ان آیتوں میں پیش کیا گیا ہے کہ اصحاب یمین مجرموں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اصحاب یمین جو جنات میں ہیں، جنت میں ہیں، وہ مجرموں سے سوال کر رہے ہیں. کیا سوال کر رہے ہیں؟ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، یعنی کس چیز نے تمہیں مجرم بنا دیا، تم مجرم کیوں کر بن گئے کہ تمہارا ٹھکانہ آج جہنم ہے. کیونکہ خداوند عالم نے فطری طور پر انسان کو مجرم خلق نہیں کیا ہے. جرم ہماری فطرت میں شامل نہیں ہے. جرم کرنا، نافرمانی کرنا، خدا کی معصیت کرنا ہماری فطرت میں شامل نہیں ہے. اسی لیے اصحاب یمین تعجب سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ کون سی چیز تمہاری فطرت میں تو جرم نہیں تھا، پھر کس چیز نے تمہیں مجرم بنا دیا. تعجب کی بات ہے کہ انسان مجرم کیسے بن جاتا ہے. اور یہ سوال قرآن مجید نے اٹھایا کب؟ آخرت میں. آخرت میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اصحاب یمین کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے مجرمین کے بارے میں کہ تم کیسے مجرم بن گئے، کیا ہوا کہ تم مجرم بن گئے. انہوں نے جواب دیا کہ یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم مجرم بن گئے. لیکن جواب انہوں نے صحیح دیا، مجرموں نے جواب صحیح دیا کہ ہم یہ اور یہ اور یہ اور یہ کام نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم مجرم بن گئے. لیکن ان کا صحیح جواب دینا اس وقت انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. مجرمین کا جواب صحیح دینا کہ ہم اس وجہ سے مجرم ہو گئے ہیں، آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. دراصل قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ عالم ملکوت میں ہونے والی گفتگو اصحاب یمین نجات یافتہ لوگ اور مجرمین کی گفتگو ہے آخرت میں، اور اس گفتگو کو پیش کیا جا رہا ہے دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے جو زمین پر بستے ہیں. کیونکہ وہ لوگ مجرمین نے جو جواب دیا ہے ان کا جواب وہاں پہ ان کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، گرچہ جواب صحیح ہے. تو یہ ہے کس کے لیے؟ یہ ہے زمین والوں کے لیے. سوال آخرت میں ہو رہا ہے لیکن اس سے سبق لینا ہے زمین والوں کو، اس سے سنبھلنا ہے زمین والوں کو. کہ دیکھیں ایک تفصیلی گفتگو ہے، وہ گفتگو یہ ہے کہ دین جو آیا ہے وہ زمین والوں کے لیے ہے، دین زمین والوں کے لیے ہے. دین، قرآن، تعلیمات، جو کچھ ہے وہ زمین والوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے لیے، فرشتے کمال یافتہ مخلوق ہے، کمال یافتہ مخلوق کے لیے دین قانون کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو انسان ہیں، زمین پر رہنے کا تقاضا، زمینی تقاضے کیا ہے؟ کہ ہم کمال حاصل کریں، اور کمال حاصل کرنے کے لیے قانون ناگزیر ہے، قانون اور دین کا ہونا ضروری ہے. تو یہ دین ہے زمین والوں کے لیے، اور اس دین کو لایا آسمانوں سے ہے، ملکوت سے زمین پر اس دین کو لایا گیا ہے، لیکن نافذ اس دین کو زمین پر ہونا ہے. اس دین کو نافذ زمین پر ہونا ہے، لیکن ہم نے بہت سے اپنے طور طریقوں کو ملکوتی کر لیا ہے. مانوی بنانے کی جو دھن ہے اس میں ہم نے دین کو بنا دیا ہے ملکوتی، جس کے نتیجے میں دین زمین پر رہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ ملکوت میں رہنے والوں کے لیے ہو گیا، جبکہ آیا تھا دین زمین پر رہنے والوں کے لیے، اور یہ دین نافذ بھی زمین پر رہنے والوں پر ہونا ہے، لاگو یہ دین زمین پر رہنے والوں کے لیے ہونا ہے. اور پھر ہدایت کا جو نظام اللہ نے مقرر کیا ہے، اس ہدایت کا ایک جو مرکزی ستون ہے وہ امامت ہے، اور امامت کو بھی ہم نے ملکوتی بنا کر چھوڑ دیا ہے کہ امامت کا زمین پر کوئی کام نہیں ہے، امامت کا کام ملکوت میں ہے، آخرت میں امامت کا کام ہے. تو جب نظام امامت سے زمین خالی ہو گئی تو دوسرے لوگ تو خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے کیا کیا، زمین کو جمہوریت سے بھر دیا. امامت جو انسانوں کی ضرورت ہے، زمین والوں کی ضرورت ہے امامت، زمین پر بسنے والوں کی ضرورت امامت ہے، ہم نے اس کو قرار دے دیا ملکوت کے لیے. یعنی فرشتوں کے لیے تو امامت میسر ہے، انسانوں کے لیے امامت میسر نہیں ہے. تو جب زمین کو امامت سے خالی کر دیا گیا تو دوسروں کو موقع مل گیا کہ وہ امامت کی جگہ انہوں نے جمہوریت سے زمین کو بھر دیا. اللہ نے ملکوت سے دین کو زمین پر نازل کیا ہے، یعنی یہ دین کو زمین پر رہنا ہے، زمین سے اس کو واپس دوبارہ ملکوت کی طرف بھیجنا نہیں ہے. اس دین کو زمین کے لیے، زمین پر بسنے والوں کے لیے، زمین پر لاگو ہونے کے لیے بھیجا گیا. اسی لیے خداوند عالم نے حضرت ابراہیم سے کہا انی جائلو کا للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر رہے ہیں، اے ابراہیم ہم تمہیں فرشتوں کا امام مقرر کر رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا قرآن، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر رہے ہیں، اور لوگوں کا امام زمین پر، کیونکہ لوگ زمین پر رہتے ہیں تو ابراہیم زمین پر بسنے والے لوگوں کے امام، ابراہیم کی امامت زمین پر جاری ہونی ہے. آخرت میں مجرموں سے اہل یمین پوچھ رہے ہیں کہ کس لیے تم مجرم بن گئے. دیکھیں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مجرموں سے نفرت کرتے ہیں، فلاں شخص چور ہے، چور سے ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ چور چور بنا کیوں ہے. قرآن اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اہل یمین پوچھ رہے ہیں کہ اہل یمین مجرمین سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ تم مجرم کیسے بن گئے، اللہ نے تو تمہیں پاک اور پاکیزہ فطرت پر پیدا کیا تھا، تمہارے ماں باپ بھی ٹھیک تھے، تم اچھے خاندان سے تمہارا تعلق تھا، تو پھر تم مجرم کیسے بن گئے، کیا ہوا جو تم مجرم بن گئے. اسی لیے جو باہر کے ممالک ہیں، ایشین کنٹریز کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہاں پر پولیس اور عدالتی نظام جو ہے وہ پورا اکیڈمک طریقے پر چلتا ہے، پولیس کو باضابطہ پڑھایا جاتا ہے کہ جرم ہوتا کیوں ہے، جرم کے اسباب کیا ہیں، اور یہ جرم کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے. اسی لیے بہت سے باہر کے ممالک میں جرم وقوع پذیر ہونے سے پہلے جرم پر کنٹرول کر لیا جاتا ہے، نہ یہ کہ جرم ہونے کے بعد سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اس جرم کو روکنا کیسے ہے، کیونکہ بہت سے جرم اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے باہر کے ممالک میں حتیٰ ماں باپ کو کنٹرول کرتے ہیں حکومتیں، کہ ماں باپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ان کا بچہ مجرم بن کر باہر نکلے، اسکول میں ان بچوں کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہ ہو کہ وہ بچہ مجرم بن کر باہر نکلے. پہلے اسباب پہ کنٹرول کیا جاتا ہے کہ مجرم کیوں بن رہے ہیں لوگ. اہل یمین یہی سوال کر رہے ہیں مجرموں سے کہ کیوں کر تم مجرم بن گئے، بجائے مجرموں سے نفرت کرنے کے بجائے گویا قرآن مجید کی ان آیتوں میں زمین والوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ زمین والے قبل اس کے کہ تم آخرت میں آؤ، دنیا میں ہی اپنے ساتھ جو مجرم تمہارے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں زمین پر، ان سے یہ پوچھو. یہ مصلحین کا، مبلغین کا، علماء کا کام ہے، مومنین کا کام ہے کہ مجرم سے پوچھو کہ کیوں کر تو مجرم بن گیا، کس وجہ سے تو مجرم بن گیا. اسی لیے کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس رہن ہے، گروی ہے، ہر نفس گروی ہے، کس بات کا، اپنے اعمال کا. گروی رہن کس کو کہتے ہیں، رہن کہتے ہیں کس مطلب، اگر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں کسی سے پیسوں کا مطالبہ کروں، اس سے پیسے لے لوں اور اپنے گھر کے کاغذات اس کے پاس رکھوا دوں، یہ میرے گھر کے کاغذات ہیں، آپ مجھے پیسے دیجئے، جب میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا آپ میرے گھر کے کاغذات مجھے واپس کر دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں رہن، گروی رکھنا کہ کوئی چیز۔ خدا فرما رہا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس رہن ہے، ہر نفس اپنے اعمال کا رہن ہے، گروی ہے، محبوس ہے۔ آزاد کیسے ہوگا یہ نفس؟ یہ نفس جو گروی ہے اس کو چھڑایا کیسا جائے گا؟ اس کا رہن چھڑایا کیسا جائے گا؟ اس کا رہن چھڑایا جائے گا ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے وہ نفس جو گروی ہے، جو رہن ہے، وہ نفس آزاد ہو جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، اصحاب یمین، یہ بھی ان کا نفس بھی رہن ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس رہن ہے، گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، اصحاب یمین کا بھی نفس گروی تھا، لیکن عمل ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اصحاب یمین نے اپنے نفس کو جو گروی تھا وہ آزاد کروا لیا۔ اپنے نفس کو جو گروی تھا اصحاب یمین نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اپنا گروی نفس، اپنا رہن نفس آزاد کروا لیا۔ نفوس سے انسان گروی ہیں، اگر عمل صالح کے ذریعے ہم نے انہیں آزاد نہ کروایا، اور اگر ہم نے آزاد نہ کروایا تو ہوگا کیا؟ وہ گروی ہی رہیں گے، یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ جائیں، وہ کبھی آزاد نہیں ہوگا نفس، وہ گروی ہی رہے گا یہاں تک کہ وہ نفس جہنم میں چلا جائے۔ لیکن اصحاب یمین کون ہیں؟ وہ نجات یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنا رہن چھوڑا لیا ہے، ان کا نفس جو رہن تھا اپنے ایمان اور عمل صالح، روح کی پاکیزگی کے ذریعے سے اپنے رہن نفس کو انہوں نے آزاد کروا لیا ہے، گروی نفس کو چھڑا لیا ہے۔ فی جنات یتساءلون، یہ جو اصحاب یمین ہیں یہ جنت میں ہیں، جنات میں ہیں، اور سوال کر رہے ہیں کس سے؟ عن المجرمین، یہ اصحاب یمین مجرموں سے سوال کر رہے ہیں، کس بات کا؟ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں کھینچ لائی، تم مجرم کیوں کر بن گئے؟ دیکھیں، جرم کی مذمت کرنے سے جرم ختم ہونے والا نہیں، چوری کی مذمت کرنے سے چوری ختم ہونے والی نہیں، کرنا یہ ہوگا کہ اس کے اسباب سمجھنے، یہ جرم کا سبب کیا ہے۔ اسی لیے حکومتیں کرتی کیا ہے؟ جرم کا سبب تلاش کر کے، بالفرض بے روزگاری، بے روزگاری جرم کا ایک سبب ہے، تو بے روزگاری پہ خدغن لگایا جاتا ہے، بے روزگاری کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ ادھر سے جرم کا خاتمہ ہو، لوگ جرائم کی دنیا میں قدم نہ رکھے۔ مجرمین نے اپنے مجرم بننے کی چار وجوہات بیان کی انہی آیتوں میں، سورہ مدثر کی آخری آیتوں میں۔ ان میں سے ایک جو وجہ انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم یہ سقر میں، یہ جہنم کے آخری طبقے میں کیوں کر آ گئے، اصحاب یمین نے، نجات یافتہ لوگوں نے مجرموں سے یہ بات پوچھی کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، مجرم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا لم نکو من المسلین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب دیکھیں، یہ حقیقت اگر انسان کو دنیا میں کھل جائے کہ انسان مجرم کیوں کر بنتا ہے، انسان مجرم بنتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان مجرم بنتا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو تو یہ نماز، دیکھیں ہم نماز، ہمارا ہم و غم نماز پڑھنے سے کیا ہے، کچھ ثواب مل جائے، ثواب کے لیے ہم ہر کام ہمارا ثواب کے لیے، یہ کام کرتے ہیں ثواب کے لیے، وہ کام کرتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن قرآن مجید نے نماز کی جو نماز کا جو فلسفہ یا نماز کی جو حکمت بیان کی ہے وہ کچھ اور ہے جو ہمارے ذہنوں میں جو ہے اس سے ہٹ کر ہے. قرآن کہہ رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز وہ نماز جو تم ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہو وہ نماز تم کو جرائم سے روکے گی, تم کو مجرم بننے سے روکے گی, فحشاء سے منکرات سے روکے گی وہ نماز. اور انہوں نے کیا کہا, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے, نمازیوں میں سے نہیں تھے یعنی ہم نمازیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نمازیوں کے ہمراہ نہیں تھے, نمازیوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیر نمازیوں کے ساتھ تھا. اور دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہر نماز ادا کر کے ہم یہ توقع کریں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے, نماز کا ظاہر ادا کر کے ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم نماز پڑھ لی. اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے, دونوں باتیں جاری ہے, نماز بھی جاری ہے سود خوری بھی جاری ہے, نماز بھی جاری ہے رشوت خوری بھی جاری ہے, نماز بھی جاری ہے حرام خوری بھی جاری ہے. تو ظاہر نماز ادا کر کے گناہوں سے بچنے کی توقع چھوڑ دینی چاہیے, گرچہ ظاہر نماز سے بھی مفر نہیں ہے, فرار نہیں ہے, ظاہر نماز تو ادا کرنا ہے. اگر وہ ظاہر نماز بھی ادا نہ کرے, اسی لیے قرآن کیا فرما رہا ہے, وہ شخص جو نماز میں سستی کرے کاہلی سے کام لے, وہ شخص جو نماز میں کاہلی سے کام لے اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے. جیسا آنکھیں پیلی ہو گئی تو آپ فوراً کیا اندازہ لگائے کہ یہ شخص کو یرخان ہو گیا. ایک شخص نماز میں کاہلی کر رہا ہے, نماز میں سستی کر رہا ہے تو ایک بیماری اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے, اس بیماری کو قرآن کہتا ہے نفاق. نفاق کی بیماری سے اگر بچنا ہے, منافق بننے سے اگر بچنا ہے تو نماز میں کاہلی چھوڑ دینا پڑے گا. نماز میں نماز چھوڑنا وہ کوئی اور بیماری ہے, پھر ترک نماز وہ ایک اور الگ بیماری ہے, سستی در نماز, نماز میں سستی دکھانے سے نفاق پیدا ہو جاتا, نماز میں کاہلی دکھانے سے نفاق پیدا ہو جاتا. نماز کے ترک کرنے سے کیا ہوتا وہ ایک الگ چیپٹر ہے, نماز کو چھوڑ دینے سے انسان کیا بن جاتا وہ ایک الگ چیپٹر ہے. صرف نماز میں سستی دکھانے سے انسان کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا, دوغلا پن. اور اگر نماز میں سستی پیدا ہو رہی ہو ہمارے اندر تو پھر ہم کو نفاق کے علاج کی کوشش کرنا ہے کہ نفاق سے اگر بچنا ہے ہم کو تو نماز میں سستی چھوڑنی پڑے گی. اور نماز انسان کی شخصیت ساز ہے, انسان کی شخصیت نماز بناتی ہے, انسان کو پاکیزہ نماز بناتی ہے, ماحول کو پاکیزہ کرتی ہے نماز, اور جرائم کے روک تھام میں اہم کردار ہے نماز کا. نماز کے ذریعے سے جرائم, جرم, کرائم رک جاتا ہے اور ایک روحانی ماحول معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے, اور حتیٰ نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی نماز ہے. قرآن نے یہ نماز پیش کی, اور ہمارے ذہنوں میں جو نماز ہے وہ نماز فقط ثواب والی نماز ہے کہ نماز پڑھ کے ثواب کی ٹافیاں لے لیں گے, لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز جو ہم چاہتے ہیں وہ نماز تم کو فحشاء سے منکرات سے روکے, اور اگر تم نماز میں سستی نہ کرو تو تمہارے اندر نفاق جیسا مرض پیدا نہ ہو. اور واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے استعانت طلب کرو. آج تک ہم کو یہ بات نہیں بتلائی گئی کہ نماز سے استعانت کیسا طلب کی جاتی, نماز سے مدد کیسے لی جاتی. استعانہ یعنی مدد لینا, مدد طلب کرنا. نماز سے کیسا مدد لیں, ہم تو سیٹوں سے مدد لیتے, پیسے والوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے کہ وہ ہماری کچھ مدد کر دیں. نماز سے کیا, نماز سے مدد کیا ہوگی, نماز کیا استعانت, نماز کیا معاونت کرے گی ہماری, نماز کیسے معاون بنے گی ہماری, یہ آج تک بتلایا نہیں گیا. آپ دیکھیں تفصیلی نماز کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, احکام آداب سب لکھا ہوا ہے, لیکن کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ نماز سے استعانت کیسے طلب کی جاتی ہے. نماز سے مدد کیسے لی جاتی ہے اور نماز مدد کرتی ہے. اور دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اس کو آزما کے دیکھ لیجئے, تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ نماز مدد کرتی ہے, اللہ کے وعدے کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, آزما کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یا نہیں. استعانت طلب کر کے دیکھیے نماز. ابن سینا اپنے زمانے کا بہت بڑا فیلسوف, ابن سینا, بو علی سینا بھی جس کو کہتے ہیں, علم طب کا سب سے بڑا ماہر اپنے زمانے کا, علم ریاضیات کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا ماہر, علم منطق اور فلسفے کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا ماہر, بو علی سینا, ابن سینا. اور کسی استاد سے نہیں پڑھا, بڑی دلچسپ شخصیت ہے یہ, کوئی استاد نہیں ہے, اور نابغہ روزگار, جینیس پرسنالٹی. ایک بار ایک شخص ان کے گھر آئے تو ابن سینا کے نبوغ کو دیکھ کر, ابن سینا کے نبوغ یعنی ان کا ایکسٹرا آرڈنری پن جو تھا ابن سینا کے اندر, وہ محسوس کر کے ابن سینا کے والد سے کہا کہ یہ بچہ تو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے, اس کو ضائع مت کرنا, اس کو کوئی نوکری پہ نہ لگانا, اس کو پڑھنے دو, یہ آگے چل کے ایک بہت بڑا آدمی بننے والا ہے. اسی وقت ابن سینا کے والد نے کہا تو پھر دیر کس بات کی, ابھی اسے پڑھانا شروع کر دیجئے آپ, ابھی اس کو پڑھانا شروع کر دیجئے. استاد نے پڑھانا شروع کیا, منطق کی ایک کتاب شروع کی, ابتدا کے دو صفحے استاد نے پڑھائے, بقیہ پوری کتاب ابن سینا نے استاد کو پڑھائی. ابتدا کے دو صفحے ابن سینا کو استاد نے پڑھائے, بقیہ کتاب ابن سینا نے استاد کو پڑھائی. اتنا نابغہ شخص بغیر استاد کے اس مقام پر پہنچا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا, چاہے وہ مسئلہ فلسفی ہو, چاہے اس مسئلے کا تعلق ریاضیات سے ہو, چاہے اس مسئلے کا تعلق طب سے ہو, میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. اور وہ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد میرا وہ مسئلہ, چاہے جتنا بڑا مسئلہ ہو, حل ہو جاتا. یہ ایک مثال ہے, ایسی کئی مثالیں بزرگان کی موجود ہے جنہوں نے نماز سے استعانت طلب کی.
نعرہ تکبیر,
تو نماز فقط ثواب کے لیے نہیں ہے. نماز کے یہ آپ دیکھیں فوائد جو قرآن مجید نے بیان کرے کہ معاشرے کو اگر پاکیزہ رکھنا ہے, ماحول کو اگر پاک صاف رکھنا ہے, تو اس ماحول میں مسلین کا ہونا ضروری ہے, ایک ساتھ مل کے نماز پڑھنے والے, جماعت کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے والے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے. ہم دیکھیں ہم جو مدد طلب کرتے ہیں فاسقوں سے, فاجروں سے جا کے مدد طلب کرتے ہیں, کبھی نماز سے مدد طلب کر کے دیکھیے, کبھی نماز سے استعانت کر کے دیکھیے. نماز اور صبر سے استعانت کیجیے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو. یہاں پر بعض لوگوں نے صبر کو روزے سے تعبیر کیا ہے, گرچہ مصادیق صبر میں ایک روزہ ہے, کیونکہ روزے میں انسان صبر کرتا ہے, صبح سے لے کر شام تک ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. خود صبر, اگر روزے کو مصداق نہ بھی لیں آپ, خود صبر, صبر انسان کی کئی مشکلات کو حل کرتا ہے. البتہ وہ صبر نہیں جو ہمارے ذہنوں میں, وہ صبر جو قرآن نے بتایا ہے. اور قرآن نے جو صبر بتایا ہے وہ استقامت ہے, اپنی حق بات پر ڈٹے رہنا, مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے, مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنی حق بات پر ڈٹے رہنے کو صبر کہتے ہیں. مشکلات سے پریشان ہو کے حق راستے کو چھوڑ دینا, مشکلات سے پریشان ہو کے سپر انداختہ ہو جانا, یہ صبر نہیں, یہ ہندوستانی صبر ہے. مشکلات میں ظالم نے تھپڑ مار دی, چونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, ہم صبر کر رہے ہیں. کیا صبر کر رہے ہیں, ہمارے پاس چونکہ طاقت نہیں ہے ظالم کا جواب دینے کے لیے تو ہم خاموش ہیں, یہ صبر نہیں ہے. قرآنی صبر کیا ہے؟ قرآنی صبر یہ ہے کہ سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے حق بات پر ڈٹے رہنا, سختیوں کو تحمل کرتے ہوئے استقامت دکھانا. اور دوسری وجہ جو مجرمین نے بتائی کہ ہم کیوں کر مجرم بن گئے، انہوں نے کہا کہ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ دیکھیں، معاشرے میں ہمیشہ سے کچھ مستحق افراد رہے ہیں، ہمیشہ سے کچھ افراد ایسے رہے ہیں معاشرے میں جو مدد کے قابل ہیں، جن کی مدد کرنا اہل دیانت کی ذمہ داری ہے، دیندار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اولاً تو معاشرے میں جو مستحق افراد کی بہتات کثرت سے جو مستحق پیدا ہوتے ہیں، وہ بے عدالتی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ معاشرے میں اگر عدل کا نظام حاکم نہ ہو، ظلم کا نظام اگر حاکم ہو معاشرے میں، عدل کہتے کس کو ہیں؟ عدل کہتے ہیں جس کا جتنا حق ہے وہ حق اس تک دے دیا جائے، وہ حق اس کو پہنچا دیا جائے، یہ عدل ہے، کوئی روکے نہیں اس کو، اس کا حق، اس کا جو حق ہے وہ حق پانے سے اس کو کوئی روکے نہیں۔ اگر کسی کا حق تعلیم ہے، کسی کا حق تعلیم یافتہ ہونا ہے، تو تعلیم اس تک پہنچائی جائے۔ اگر کسی کا حق تربیت یافتہ ہونا ہے، وہ تربیت یافتہ ہونا چاہتا ہے، تربیت کا نظام اس تک فراہم کیا جائے۔ مسکین کا مطلب فقط روٹی فراہم کرنا نہیں ہے، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں شریعت، مسکنت سے مسکین ہے، مسکنت یعنی ساکن، یعنی وہ شخص جو ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، مسکین ہو گیا، یعنی ہل نہیں سکتا بے ان معنی کہ وہ اپنے سال بھر کا خرچ پورا نہیں کر سکتا، اس شخص کو کہتے ہیں مسکین۔ وہ شخص جو اپنے سال بھر کا خرچہ خود نہیں اٹھا سکتا، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تو ہمیشہ کھانا کھلانے کی استمداد نہیں ہے، یعنی مسکینوں کو فقط کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مسکین کو ہمیشہ روٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ روٹی، جہاں پر طعام کا چونکہ بات کی گئی ہے، طعام سے زیادہ جس چیز کی ضرورت مسکین کو ہے وہ اکرام ہے، اطعام سے زیادہ اکرام کی ضرورت ہے، یعنی باعزت طریقے سے اس تک پہنچایا جائے، بغیر لائنوں میں کھڑا کیے کہ، بغیر ذلیل کیے کہ، باعزت طریقے سے اس تک اس کا حق پہنچایا جائے۔ کیونکہ دیکھیں، معاشرے میں جو افراد ہیں، یہ ایک آپ دیکھیں، ہر دوسرا تیسرا فرد، مجھے ایک گزشتہ ایک مہینے سے یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ ہر شخص مل کے یہ کہہ رہا، اپنی پریشانی بیان کرتا، مجھے زیارتوں پر جانا ہے، میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ اور آج کا زمانہ تو کیسا ہے معلوم ہے نا آپ کو، کہ آج کا زمانہ ایسا ہے جو مستحق نہیں ہے ان کو دیا جاتا، اور جو مستحق ہے یعنی میں، مجھے نہیں دیا جا رہا۔ آپ 98% لوگوں سے جب آپ بات کریں گے، 100 لوگوں سے آپ بات کریں گے، 98% لوگ یہی بات کریں گے کہ میں مستحق ہوں، مجھے میرا حق نہیں مل رہا ہے، یہ حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، میں مستحق ہوں، مجھے میرا حق دیا نہیں جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو مستحق سمجھا ہوا ہے۔ دیکھیں، جو شخص آ کر آپ سے مانگ رہا ہے، پھر وہ مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی عفت کھو دی، وہ پھر مستحق کی فہرست سے نکل کے اب وہ بن گیا ہے گدا۔ گدا کس کو کہتے ہیں؟ گدا کی مدد کرنا نہیں ہے، گدا کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے والا۔ کون مانگنے والا؟ یہ گدا کے پاس سب کچھ موجود ہے، کام نہیں کرتا، مانگ کے کھانے کی اس کو عادت ہے، مانگنا اس کا پیشہ ہے، یہ گدا ہے۔ اور گدا کی مدد کرنے کا کہیں بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا نہیں ہے، نہ روایتوں میں ہے کہ تم ایسے کی مدد کرو جو خود کام کر سکتا ہو، اپنی کاہلی کی وجہ سے کام نہ کرتا ہو اور غریب ہو گیا تو اب بھوکا رہ رہا ہے تو اس کی مدد کر دو، یہ گدا ہے، گدا کی مدد نہیں کرنا ہے، مدد کرنا ہے مسکین کی۔ مسکین کون؟ جو اپنا خرچ خود برداشت نہ کر سکے۔ دیکھیں، عدالتی نظام قائم ہو جانے کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ پورے مسکینوں کا صفایا ہو جائے معاشرے سے، عدالتی نظام قائم ہونے کے بعد بھی کچھ مسکین باقی رہتے ہیں۔ مثلا آپ نے پوروں کو پیسہ تقسیم کر دیا، زمین دے دی کہ یہ زمین ہے، اس پر کھیتی کرو، اپنی کھیتی کرو، کھاؤ اپنا، اب کوئی مستحق باقی نہیں رہا، لیکن ایک شخص اس میں معذور ہے، زمین ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی زمین پر کھیتی نہیں کر سکتا، بیمار ہے، اس قدر بیمار ہے کہ اب زمین گر ہے، زمین سے اٹھ نہیں سکتا، کیا کریں گے اس کا؟ لا محالہ مستحق ہے، اس تک اس کا حق پہنچانا پڑے گا۔ یعنی یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ اگر عدالتی نظام برپا ہو جائے تو معاشرے سے مسکین ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. عدالتی نظام برپا ہو جانے کے باوجود بھی معاشرے میں مسکین رہیں گے, اور انہیں مسکینوں کی مدد کی بات قرآن مجید کر رہا ہے. اور ہمیشہ روٹی سے مدد نہیں کی جاتی, مسکین کی ضرورت دیکھی جائیں گی. اب آپ دیکھیں, روٹی دینے کے لیے تیار ہے پیسے والا مسکین کو, لیکن بیٹی دینے تیار نہیں. آپ دیکھیں, جب بیٹی دینے کی بات آتی فوراً کیا کماتے, کتنا کماتے, گھر میں کیا ہے, یہ 50 باتیں سامنے آ جاتی. کیونکہ پیسے والا دیندار فقیر کو اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا, روٹی دے کے اس کا پیٹ بھر دینا چاہتا ہے لیکن بیٹی نہیں دینا چاہتا. تو کیا فقط مسکین کی ضرورت روٹی ہے؟ شادی اس کی ضرورت نہیں ہے, تعلیم اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں, جو اکثر نابغا بچے ہوئے ہیں وہ یتیموں کے ہوئے ہیں, یتیم بچے نابغا. دنیا میں جو نابغا بچے ہوئے ہیں وہ یتیم بچے, بہت ہی نابغا. پیسے والوں کے بچے بہت زیادہ پیسے والے ہیں, لیکن استاد پڑھا پڑھا کے ان کو تھک جاتے, لیکن ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اسی لیے اطعام کے ساتھ ساتھ اکرام, اکرام یعنی اس کی عزت نفس محفوظ ہو. ولم نکون نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور دو وجوہات مجرمین نے بیان کی, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کی جائیں گی. گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں پر تقویٰ کا ذکر جن آیتوں میں کیا ہے, انہیں آیتوں میں سورہ مدثر کی آخری آیتیں ہیں جہاں پر دو گروہوں کے درمیان گفتگو کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے. ایک گروہ اہل یمین کا گروہ ہے, نجات یافتہ لوگ جو صحیح راستے پر چل کے اپنے مقصد تک پہنچ گئے, اور ایک مجرمین کا گروہ, ناکام لوگوں کا گروہ ہے. اہل یمین نجات یافتہ لوگ مجرموں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کون سی چیز تمہیں مجرم بنا دی, کس وجہ سے تم مجرم بن گئے. مجرمین ان کے سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اس لیے آج ہم مجرم ہیں. اور ہم مسکینوں کو نظر انداز کر دیتے تھے, مسکینوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تھے, آج ہم اس لیے یہاں سقر میں پڑے ہوئے ہیں. اور دو باتیں مجرمین نے کہی, انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ دو باتیں عرض کی جائیں گی. البتہ یہ زمین والوں کے لیے ہے کہ زمین والے ہوش کے ناخن لیں کہ جن وجوہات کی بنا پر مجرم بن گئے, ان وجوہات کو اپنا کر ہم مجرم نہ بنیں. نماز نہیں پڑھ کر مجرم بن گئے, مسکینوں کو نظر انداز کر کے مجرم بن گئے, تو ہم نماز کو چھوڑ کر مجرم نہ بنیں, مسکینوں کو نظر انداز کر کے مجرم نہ بنیں. پروردگار ہم سب کو اہل یمین میں قرار دے, اور ہم میں سے کسی کا نام مجرمین میں قرار نہ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. به ونتوکل علی ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ ومغفرتہ ورضوانہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک ونبیک صلاۃ نامیۃ زاکیۃ ترفع بها درجتہ وتبین بها فضلہ. وصلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی صدیقہ فاطمۃ الزکیہ. واخترتها علی نساء العالمین. اللہم صلی علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. اللہم صلی علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ. اللہم صلی علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم بالحق المنتظر المہدی۔ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم عذب کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویجہدون آیاتک ویکذبون رسولک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وألق الرعب فی قلوبہم وانزل علیہم رجزک ونقمتک وباسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر جیوش المسلمین وسرایاہم ومرابطہم فی مشارق الارض ومغاربها، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اجعل التقوى زادہم والایمان والحکمۃ فی قلوبہم وعوزهم ان يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم وان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه۔ اله الحق وقالق الخلق، اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم، انك انت العزيز الحكيم۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ فَإِنَّهُ ذَاكِرٌ لِمَنْ ذَكَرَهُ۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ دَاعٍ دَعَا۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اما بعد، اس ہفتے کی جو مناسبتیں وہ عرض کر دوں، سب سے بڑی جو مناسبت ہے وہ 13 رجب، روز ولادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تیرہ رجب کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو نماز کے بعد جو جشن ہوگا اس میں کی جائے گی۔ چند عرائض ولادت کے حوالے سے پیش کرنی ہیں کہ بہت اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو حضرت امیر المومنین کی محبت جن کے دلوں میں ہے۔ اور 13 رجب کا دن اسی شکر گزاری کا دن ہے کہ پروردگار نے ہمارے دل کو علی اور اولاد علی کی محبت سے خالی نہیں رکھا۔ مقام شکر ہے۔ البتہ جو باتیں، جو عرائض عرض کرنی ہیں وہ یہ کہ دیکھیں، خوشی جو منانی ہے 13 رجب کی یا کسی بھی امام کی ولادت کی، وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر منانی ہے۔ شریعت کے دائرے کو پھلانگ نہیں سکتے آپ۔ سننے میں جو بات آ رہی ہے کہ سال سے یہ روش سنا جاری ہے کہ امیر المومنین کی ولادت کے موقع پر ایک بڑا کیک، شاید وہ جتنے سال ولادت کے ہو چکے ہیں اتنے کلو کا کیک سنا کاٹا جاتا ہے، جبکہ یہ مسلمانوں میں رائج سنت نہیں ہے کیک کاٹنے کی، یہ مسیحیوں کی سنت ہے، وہاں سے یہ بات آئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں، کیونکہ نوجوان ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کیک کاٹیں، اور کیک کاٹنے کے بعد پتہ نہیں کرتے کیا ہے نہیں معلوم، لیکن کیک کاٹنے کے بجائے وہ یہ کریں کہ جتنے سال امیر المومنین کے ہو چکے ہیں ولادت سے اب تک، ان کو کیلکولیٹ کر کے اتنے ہی مسکینوں کی مدد کر دی جائے، بجائے کیک کاٹ کے کھا لینے کے خود امیر المومنین کے نام پر اتنے مسکینوں، جتنے سال ولادت کے ہو چکے ہیں اتنے مسکینوں کی مدد کر دی جائے، اتنے بچوں کی تعلیمی فیس ادا کر دی جائے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا ولادت کا جشن منانے کے لیے۔ دوسرے، اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کیا لیکن شاید ذمہ دار افراد تک یہ بات نہیں پہنچی، کہ آپ دیکھیں کوہ مولالی کو جاتے ہیں 13 رجب کو، لیکن زیارت کا جو نظام ہے وہاں پر، جو پھسم پھسی مرد و خواتین مومنات اور مومنین کی ہوتی ہے، اس لیے دیندار افراد، دیندار مومنین اور غیرتدار مومنین پسند نہیں کرتے وہ اپنی خواتین کے ساتھ وہاں پر جائیں زیارت کے لیے، جو ماحول وہاں پر بنا رہتا ہے۔ تو وہاں کے ذمہ دار افراد تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ زیارت کا مناسب اور معقول انتظام کر دیں، مردوں کے لیے علیحدہ، عورتوں کے لیے علیحدہ، تو جو پریشانی خواتین کو اٹھانی پڑتی ہے اور جو پھسم پھسی، اور جو آپ دیکھیں وہاں جو پہنچنے والے ہیں وہ پورے، ان کے دل سالم تو نہیں ہیں، بعض بیمار دل افراد بھی وہاں پہنچے ہوتے ہیں، وہ ان مواقع سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ زیارت کے لیے ماخول صف باندھیں، مرد صف لگائیں، اپنی علیحدہ عورتیں اپنی صف لگائیں، الگ الگ صفوں میں مرد و خواتین کھڑے رہیں، پھر زیارت کریں. یہ کفار یہ کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے اندر یہ مینرز آ گئے ہیں، اور اگر ہمارے اندر نہیں آئے تو پھر ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ لائن لگائیں، ایک کے بعد ایک آدمی جائے، سب کو موقع ملے، دھکا دینے کی کیا ضرورت ہے، ایک دوسروں کو کوہنیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے. علیحدہ تو ہے لیکن ایک جگہ ایک مقام پہ جا کے پھر ایک جگہ ہو جاتے ہیں نا، وہ نہیں ہونا ہے، علیحدہ ہی رہنا ہے، آخر تک زیارت کر کے واپس آنا علیحدہ. اور کوئی کسی قسم کی پھسم پھسی نہ ہو، بچے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں، یہ نوعیت نہ ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات، اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات. تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ 16 رجب کے حوالے سے، کہ 16 رجب کے دن آپ دیکھیں جگہ جگہ پر اسٹیجز لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن جو میوزک بجائی جا رہی ہے 16 رجب کے حوالے سے، وہ میوزک تو مولا علی کی ولادت کے شایان شان نہیں، اور نہ ائمہ کی سنت میں ایسا ملتا ہے کہ ائمہ نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہو. حد اکثر جو کام کیا جا سکتا ہے، آپ قصیدے پڑھیں، منقبتیں پڑھیں، جشن کریں، اس سے اوپر اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو کسی مرجع سے پوچھ لیں کہ یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں، فتویٰ حاصل کر لیں کسی، کیونکہ یہ آپ ایک دینی کام کے عنوان سے انجام دے رہے ہیں، تو دینی کام کے ذمہ دار مراجع ہوتے ہیں، مراجع سے پوچھ لیں ہم ولادت کے دن یہ کام کرتے ہیں، آیا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، جو جواب آئے اس پر عمل کریں. اور جو آخری بات عرض کرنی ہے وہ 13, 14, اور 15 کو یہاں پر اسی مسجد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے. 12 رجب کی نصف شب کے بعد، آدھی رات کے بعد اگر کوئی آنا چاہتے ہیں تو سیدھا وہ مسجد تشریف لا لیں، فجر سے پہلے اپنے آپ کو مسجد پہنچا لیں. 3 دن کا اعتکاف ہے، 13, 14, 15، اور افطار اور سحر کا الحمدللہ معقول انتظام رہتا ہے یہاں پر. جو حضرات شرکت کرنا چاہتے ہیں اعتکاف میں وہ آ سکتے ہیں، معنوی دنیا سے کٹ کے خدا کی طرف لو لگانا. اور یہ سنت شاید علماء نے اس لیے شروع کی کہ امیر المومنین کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی اور 3 دن تک آپ اللہ کے گھر سے باہر نہیں آئے، شاید اسی کی تاسی میں، چونکہ اعتکاف مستحب ہے اور 13, 14, 15 روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، تو علماء نے غنیمت جانا کہ یہ 3 دن انسان اللہ کی بارگاہ میں گزارے، جس طرح سے امیر المومنین نے خود اللہ کے گھر میں یہ 3 دن گزارے تھے. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کو موازین شرعیہ کے اندر رہتے ہوئے جشن ولادت امیر المومنین منانے کی توفیق عطا فرما. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے عید سال فرمائیں.